بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ پیغمبر، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین اور آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہٰذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
ریڈیو تران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، نبی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب علی اربابی، جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ عزیز سامعین، ریڈیو تران کی رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تران کے مختلف پروگرام ہماری ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ویب سائٹ پر موجود آرکائیو میں ماضی میں نشر ہوئے ریڈیو تران کے مختلف پروگرام بھی سنے جا سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے عالمی خبریں نشر ہوں گی، عالمی خبروں کے بعد پیش کیا جائے گا، معاف کیجیے گا، عالمی خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی، اور نعت رسول مقبول کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام اسوہ بشریت۔ اسوہ بشریت کے بعد سامن، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کو ہم دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس آپ سامعین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آج بھی پروگرام کے اختتام پہ ہم دعائے کمیل کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے کہا ہے کہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب اپنے لانگ مارچ کا جمعرات سے دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام لگایا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان بچوں کا قتل عام کیا۔ بحرین کے 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں کے اتحاد نے بحرین کے نمائشی، پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور روسی وزارت دفاع نے کہا کہ جنگ کے مختلف محاذوں پر 350 یوکرین فوجیوں کو ہلاک اور امریکہ کے فراہم کردہ میزائلوں کے ایک گودام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے تہران کے جنوب مشرق میں واقع علاقہ پاک دشت کے عوام سے اپنے خطاب میں پابندیاں لگانے کی دشمن کی پالیسی کو شکست خوردہ قرار دیا اور کہا کہ ایران میں عدم استحکام پیدا کرنے کی دشمن کی کوشش بھی کبھی کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن چاہتا ہے کہ ملک ترقی نہ کرے اور ایرانی عوام کی خدمت نہ ہو سکے اور ایرانی جوان لڑکے لڑکیاں سائنسی ترقی کی منازل طے نہ کر سکے اور ان میں مایوسی پیدا کی جائے۔ دشمن ایرانی دانشوروں کو بھی علم کی چوٹیاں سر کرنے اور مغربی ایشیا میں ان کی برتری روکنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب نے عوام میں امید و حوصلہ پیدا کیا اور نا امیدی کو ختم کیا، جبکہ پابندیاں اور عدم استحکام پیدا کرنا ایرانی قوم کے دشمن کی دو اسٹریٹجک غلطیاں رہی ہیں جس میں اسے ہمیشہ شکست ملی ہے اور اسے کبھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ ایران نے جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل تیار کر لیا ہے۔ جدید ترین ہائپر سونک بیلسٹک میزائل کی تیاری کا اعلان سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے جمعرات کو صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ماہرین کا تیار کردہ جدید ہائپر سونک بیلسٹک میزائل ہر قسم کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بریگیڈیئر جنرل امیر علی حاجی زادے نے مزید کہا کہ جدید ترین ایرانی ہائپر سونک بیلسٹک میزائل برق رفتاری کے ساتھ میزائل ڈیفنس سسٹم کو عبور کرتے ہوئے فضا اور حالات دونوں میں یکساں طور پر عمل کر سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل دشمن کے میزائل ڈیفنس سسٹم کو بھی نشانہ بنانے کی توانائی رکھتا ہے۔ ایران کی ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر نے بتایا کہ یہ میزائل پرواز کے دوران بڑی تیزی کے ساتھ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کا پتہ لگانا یا اس کے راستے کا تعین کرنا دشوار ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ امریکہ، روس اور چین میں سے کوئی بھی ملک اس قسم کے بین البراعظمی میزائلوں کا پتہ نہیں لگا سکتے۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے افغانستان میں امن و استحکام کی برقراری میں تعاون سے متعلق ایران و پاکستان کے کردار کو نہایت اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ پاکستان کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور حنا ربانی خر نے یہ بات افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی کی زیر صدارت ایرانی وفد سے ہونے والی ملاقات میں کہی۔ اس بیان کے مطابق حنا ربانی خر نے افغانستان کے پڑوسی ملکوں کی حیثیت سے ایران اور پاکستان کے دوستانہ اور برادرانہ رشتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے افغانستان میں امن و استحکام میں مدد سے متعلق تہران اور اسلام آباد کے کردار کو اہم قرار دیا اور افغانستان کی طالبان انتظامیہ کے ساتھ عالمی برادری کی مفاہمت کی ضرورت پر زور دیا۔ اس سے قبل افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے افغانستان کے امور میں پاکستان کے خصوصی نمائندے محمد صادق سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں فریقین نے علاقے میں امن و استحکام کے مقاصد کے حصول سے متعلق مشترکہ تعاون کی تقویت کی ضرورت پر زور دیا۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کے امور میں صدر ایران کے خصوصی نمائندے حسن کاظمی قمی نے اپنے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ انہوں نے پاکستانی حکام سے ہونے والی ملاقات میں تاکید کی ہے کہ افغانستان میں امن و استحکام علاقے کے ملکوں کی سلامتی کے مترادف ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اسلام آباد کی جانب اپنے لانگ مارچ کا آج جمعرات سے دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن وزیر آباد میں اس جگہ پر جمعرات کی صبح سے جمع ہونا شروع ہوئے جہاں سے مارچ کا دوبارہ آغاز کیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے اس تعلق سے بدھ کی رات ایک ویڈیو پیغام میں لوگوں سے وزیر آباد پہنچنے کی اپیل کی تھی۔ انہوں نے اس مارچ کو ایک بار پھر پاکستانیوں کے لیے حقیقی آزادی مارچ کا نام دیا ہے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں ایک بار پھر اپنے اوپر ہوئے حملے کو منصوبہ بند قتل کی کوشش کرا دیا اور کہا کہ جس فوجی افسر کا نام وہ لے چکے ہیں، اس کے علاوہ ایک اور فوجی افسر بھی اس قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی میں شریک تھا۔ انہوں نے کہا کہ جمعرات کو وزیر آباد میں لانگ مارچ سے خطاب میں وہ اس فوجی افسر کا نام بھی لیں گے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے اپنی زندگی کو خطرے میں بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم نے ایک برطانوی ٹی وی اینکر کے ساتھ انٹرویو میں کہا کہ ان پر حملے کا مقصد اشرافیہ کو بے نقاب کرنے سے روکنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ حملہ انہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کرنے کے لیے کیا گیا تھا تاکہ ملک کی اشرافیہ کا حقیقی چہرہ سامنے نہ آ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر حملہ کروانے والے بہت طاقتور لوگ ہیں اور وہ دوبارہ انہیں ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ عمران خان نے اس انٹرویو میں کسی کا نام لیے بغیر کہا کہ انہیں اس بات کا خوف ہے کہ پی ٹی آئی آئندہ انتخابات میں کلین سویپ کرے گی۔ انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ بقول ان کے پاکستان میں انصاف نہیں ہے، کہا کہ یہ افسوسناک ہے کہ حملے کے بعد وہ ان تین افراد کے خلاف مقدمہ درج نہیں کروا سکے جن کے نام انہوں نے لیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان پر حملے میں دو افراد شامل تھے اور دوسرا مفرور ہے۔ عمران خان نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ امریکہ بقول ان کے سپر پاور ہے اور وہ امریکہ کے ساتھ ویسے ہی تعلقات رکھنا چاہیں گے جیسے ہندوستان کے امریکہ کے ساتھ ہیں۔ سابق وزیراعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین نے سینئر صحافیوں کے ساتھ گفتگو میں کہا کہ لانگ مارچ کی ٹائمنگ وہ خود طے کریں گے۔ ہندوستان میں کانگریسی رہنما راہل گاندھی نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر اپوزیشن کی آواز دبانے کا الزام لگا دیا ہے۔ ہندوستان کی سرکاری خبر سے ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے جمعرات کو وزیراعظم نریندر مودی پر سیدھا حملہ کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اپوزیشن کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ میں جب بھی اپوزیشن کے رہنما عوامی مسائل اٹھاتے ہیں اور کچھ بولنا چاہتے ہیں تو ان کا مائک بند کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری اور چین کی دراندازی جیسے مسائل اٹھانے کی اجازت نہیں دی۔ وزیراعظم نریندر مودی کو مخاطب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ عوام کی آواز کو دبانا تکبر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم جی سن لیجئے، آپ عوام کی آواز کو نہیں دبا سکتے، عوام کی آواز کی گونج آپ کا غرور توڑ دے گی۔ قابل ذکر ہے کانگریسی رہنما راہل گاندھی بھارت جوڑو یاترا کی قیادت کر رہے ہیں۔ کنیا کماری سے شروع ہونے والی یہ یاترا 3,500 کلومیٹر کا فاصلہ 5 ماہ میں طے کر کے سری نگر پہنچ کر ختم ہوگی۔ کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ اس یاترا کا مقصد سماج میں بقول ان کے بی جے پی اور آر ایس ایس کی پھیلائی ہوئی نفرت کو ختم کر کے فرقہ بنانا، ہم آہنگی اور بھائی چارے کو مضبوط بنانا ہے۔ برطانوی فوجیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کے دور میں 64 افغان چھوٹے بچوں کا قتل کیا ہے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کی جنگ کے دوران برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں 64 افغان بچے قتل کیے گئے، جبکہ برطانوی حکومت نے صرف 16 واقعات کا باضابطہ طور پر اعتراف کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ برطانیہ کے ایک امدادی ادارے نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں مارے جانے والے عام شہریوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے کہ جس کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے بچوں کی تعداد بھی 135 تک ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل بی بی سی نے افغانستان میں برطانوی فوجیوں کے جرائم کے بارے میں ایک رپورٹ نشر کی تھی۔ بی بی سی کے مطابق افغانستان میں برطانوی فوجیوں نے 12 قیدیوں اور عام شہریوں کا قتل عام کیا اور اس ملک میں جنگی جرائم کا ارتکاب کیا۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ کے خصوصی فوجی اہلکاروں نے 2010 میں رات کو کارروائی کر کے 54 قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور غیر فوجیوں کو گرفتار کیا۔ واضح رہے افغانستان پر 20 سالہ قبضے کے دوران امریکہ اور اس کے اتحادی ملکوں من جملہ برطانیہ کے فوجیوں نے وحشیانہ ترین قتل عام اور غیر انسانی جنگی جرائم کا ارتکاب کیا اور اقتصادی تنصیبات کے ساتھ ساتھ اسپتالوں اور طبی مراکز تک کو نشانہ بنایا، جبکہ 2021 میں یہ جارح فوجی افغانستان سے ذلت کے ساتھ واپس لوٹے اور پھر طالبان برسر اقتدار آ گئے۔ بحرین کے 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں کے اتحاد نے بحرین کے نمائشی پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیے جانے کا خیر مقدم کرتے ہوئے بحرین کے مختلف گروہوں کی جانب سے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمل میں لائے جانے والے متحدہ اقدامات کی قدردانی کی ہے۔ 12 نومبر کو ہونے والے نام نہاد پارلیمانی انتخابات کے خلاف بحرین کے مختلف شہروں اور قصبوں میں روزانہ احتجاجی اجتماعات اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس ملک کی اکثریت نے اعلان کیا ہے کہ انتخابات کا مکمل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق 14 فروری کے انقلابی نوجوانوں نے ایک بیان میں نمائشی پارلیمانی انتخابات کے نامزد امیدواروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے نام واپس لے لیں اور آل خلیفہ حکومت کے انتخابات کے ڈھونگ کا حصہ نہ بنے تاکہ انتخابات میں ان کی شرکت ان کے لیے ذلت کا باعث نہ بنے۔ اس بیان میں کہا گیا کہ بہت کم تعداد میں ہی لوگ ان نمائشی انتخابات میں شرکت کریں گے۔ واضح ہے بحرین میں 14 فروری 2011 سے آل خلیفہ حکومت کی عامر و جابر حکومت کے خلاف عوامی استحکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ بحرینی عوام اپنے ملک میں آزادی، عدل و انصاف کے قیام اور جمہوری حکومت کی برقراری کا مطالبہ کر رہے ہیں، جبکہ بحرین کی آل خلیفہ حکومت اپنی آمریت بچانے کے لیے مظاہرین کو سعودی فوجیوں کی مدد سے کچل رہی ہے۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر نے سعودی جیل میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل رکن محمد القحطانی کی صورتحال کو نہایت تشویشناک قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم عمل کارکن محمد القحطانی کو 2013 میں گرفتار کر کے 15 برس قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انسانی حقوق کے امور میں اقوام متحدہ نے اپنی خصوصی رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں انسانی حقوق کے سرگرم اس کارکن سے کسی کو ملنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ ان کے وکیلوں تک کو ان سے ملنے نہیں دیا جاتا۔ روسی وزارت دفاع نے کہا کہ جنگ کے مختلف محاذوں پر 350 یوکرین فوجیوں کو ہلاک اور امریکہ کے فراہم کردہ ہمارس میزائلوں کے ایک گودام کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوسری جانب امریکہ میں روسی سفیر نے یوکرین کی جانب کسی بھی اشتعال انگیز اقدام کی بابت خبردار کیا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ اسرائیل کی ایٹمی تنصیبات کے قریب بڑے پیمانے پر آگ لگنے کی خبریں موصول ہوئی ہیں۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ نے اعتراف کیا ہے کہ آتش زدگی کا یہ واقعہ ڈیمونا ایٹمی بجلی کے مشرق میں واقع سہونی بستی موشاف ایدان میں پیش آیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا نے اس واقعے میں ہونے والے جانی یا مالی نقصان کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ سہونی میڈیا نے بدھ کے روز جنوبی علاقے میں اپنے ایک ڈرون طیارے کی تباہی کا بھی اعتراف کیا۔ ڈرون طیارے کی تباہی اور اس میں ہونے والے ممکنہ جانی نقصان کے بارے میں بھی اسرائیلی میڈیا نے کچھ نہیں بتایا۔ واضح ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران مقبوضہ سرزمینوں میں اس نوعیت کے متعدد واقعات رونما ہوئے ہیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین نعت رسول مقبول کے بعد ہم پیش کریں گے پروگرام اسوہ بشریت، اور آخر میں سماعت فرمائیے گا دعائے کمیل کے منظوم ترجمے سے اقتباس۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، میں گرچہ ہوں تمام خطاوار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول. کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, کیا ڈر ہے اس کو لشکر اسیاں جرم سے, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول, تم سا شفیع ہو جس کا مددگار یا رسول.
عزیز سامعین کی خدمت میں ہاشم علی کا سلام پہنچے. سامعین, پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام میں ہم حضرت امام جواد علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں گفتگو کریں گے. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین, گزشتہ پروگرام میں ہم نے آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں اور آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی تھی. آج کے پروگرام میں ہم امامت و ولایت کے نویں درخشاں ستارے حضرت امام جواد علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں. ساتویں امام کی مظلومانہ شہادت کے بعد واقفیہ نام کے ایک گروہ نے بہت بڑی رقوم شریعہ پر قبضہ کرنے کے لیے, کہ جو امام کاظم علیہ السلام کے زمانے کی باقی ماندہ رقوم شریعہ تھیں, امام رضا علیہ السلام کی امامت کا سرے سے ہی انکار کر دیا اور اپنے اس غلط تصور کے ساتھ اس گروہ کے افراد لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتے تھے کہ سلسلہ امامت منقطع ہو گیا ہے. اس گروہ نے اپنے اس انحرافی نقطۂ نگاہ سے جب دیکھا کہ امام رضا علیہ السلام کی عمر مبارک 47 سال کی ہو چکی ہے مگر آپ کے کوئی بیٹا نہیں ہے, تو ایک بار پھر اس گروہ نے پروپیگنڈا کر کے رائے عامہ کو اپنی جانب متوجہ کرنے کی کوشش کی. یہ مسئلہ شیعوں کے لیے, کہ جو اکثریت میں تھے, بہت زیادہ تشویشناک تھا, کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اماموں کے سلسلے میں پہنچنے والی خبروں کی بنیاد پر یہ بات قطعی تھی کہ یقیناً خداوند عالم امام رضا علیہ السلام کو ایک بیٹا عطا کرے گا جو امامت کے راستے کو دوام بخشے گا. یہاں تک کہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور امام علیہ السلام سے درخواست کرتے کہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم آپ کو ایک بیٹا عطا کرتے. امام علیہ السلام ان کی دلداری فرماتے اور کہتے تھے, یقیناً خدا مجھے ایک بیٹا عطا کرے گا جو میرا وارث اور میرے بعد امام ہوگا. آخرکار 10 رجب سن 195 ہجری قمری کو مشیت پروردگار سے محمد نام کے ایک بیٹے نے اس سرزمین پر قدم رکھا. اس بیٹے کی پیدائش شیعہ معاشرے کے لیے خوشی اور ایمان و اعتقاد کے مستحکم ہونے کا باعث بنی, اس لیے کہ امام کی ولادت میں تاخیر کی وجہ سے لوگوں میں جو شبہ پیدا کر دیا گیا تھا وہ دور ہو گیا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر اور امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ سیدہ حکیمہ فرماتی ہیں، جب امام محمد بن علی کی ولادت کا وقت آن پہنچا تو امام رضا علیہ السلام نے مجھے بلوا کر فرمایا، بہن حکیمہ، آپ بی بی خیزران اور دایا کے ہمراہ ایک کمرے میں چلی جائیں۔ امام جواد علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور ٹھیک 3 دن گزرنے کے بعد امام جواد علیہ السلام نے اپنی آنکھیں آسمان کی جانب کھول دیں اور نگاہ دائیں اور بائیں طرف دوڑائی اور فرمایا، گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ میں ہراساں ہو کر اٹھی اور امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، میرے مولا، میں نے اس بچے سے بہت حیران کن بات سنی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سی عجیب بات سنی ہے آپ نے؟ میں نے جو سنا تھا اسے بیان کر دیا۔ امام نے فرمایا، اے حکیمہ، اس بچے سے جن عجیب چیزوں کا آپ مشاہدہ کریں گی وہ اس سے بہت زیادہ ہیں جو آپ نے سنا ہے۔ یہ ایک ایسا مولود ہے کہ جس نے زیادہ مبارک اور خوش نصیب بچہ شیعوں کے لیے دنیا میں پیدا نہیں ہوا ہے۔ بعض صاحبہ نے نظر آٹھویں امام کی اس تعریف و توصیف کا تجزیہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس مولود کے مبارک ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مخالفین کے توسط سے جو شبہ پیدا کیا گیا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، اور اس سے ماقبل کے ادوار کے برخلاف کہ جس میں زیدیہ، اسماعیلیہ اور واقفیہ نام کے فرقے وجود میں آئے، دشمنان اہل بیت کی کوشش تھی کہ ایک اور نیا فرقہ وجود میں لائیں اور یہ ظاہر کریں کہ ساتھ میں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بعد امامت کا دور ختم ہو گیا ہے، تاہم وہ کوئی نیا فرقہ تشکیل نہ دے سکے اور امامت کا دور یکے بعد دیگرے امام مہدی علیہ السلام تک مشیت الہی سے جاری و ساری ہے۔ قرآن کریم کی تعبیر کے مطابق یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے، چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ امام جواد علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، میرے بعد میرا بیٹا علی النقی امام ہوگا، اس کا فرمان میرا فرمان اور اس کی باتیں میری باتیں، اور اس کی اطاعت و پیروی میری اطاعت و پیروی ہوگی۔ اس وقت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح کے کلمات زبان اقدس پر جاری کیے۔ امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول خدا، حسن عسکری کے بعد امام کون ہے؟ تو امام علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور فرمایا، حسن عسکری کے بعد اس کا بیٹا مہدی ہمارا قائم ہوگا۔ سوال کیا گیا کہ کیوں ان کو قائم کہتے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ جب لوگ اس کو فراموش کر دیں گے اور انحراف کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے تب وہ قیام کرے گا۔ کہا گیا کہ کیوں ان کو منتظر کہیں گے، یعنی کیا لوگ ان کے انتظار میں زندگی گزاریں گے؟ فرمایا، ہاں، کیونکہ ان کی غیبت طولانی ہوگی اور ان کے مخلص عقیدت مند اور حقیقی چاہنے والے ان کے انتظار میں زندگی گزاریں گے، اور ان کو جھٹلانے والے ان کے وجود کے منکر ہو جائیں گے اور ان کا مذاق اڑائیں گے۔ پھر امام علیہ السلام نے ایک اہم موضوع کا ذکر کیا اور فرمایا، وہ لوگ جو مہدی کے غیبت کے زمانے میں ان کے ظہور کے وقت کا تعین کریں وہ جھوٹے ہیں، اور جو لوگ مشیت الہی کے برخلاف اس کی آمد میں اجلت کے طلبگار ہوں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے، اور جو لوگ امر الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے وہی کامیاب و کامران ہوں گے۔ ان تمام دلائل کے باوجود جس وقت آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد نویں امام حضرت جواد علیہ السلام 8 سال کی عمر میں امامت کے بلند و بالا مقام پر فائز ہوئے، تو مخالفوں اور بہانہ کرنے والوں نے اسی مسئلے کو بطور ثبوت پیش کرتے ہوئے امام کے خلاف پروپیگنڈا اور نفسیاتی جنگ کا آغاز کر دیا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک 8 سالہ بچہ اتنی کم عمری میں امامت و قیادت کی ذمہ داری سنبھال سکتا ہے؟ اس کے پاس نہ تو علم و دانش ہے اور نہ ہی کوئی تجربہ ہے کہ جس کے ذریعے وہ اس عظیم ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر اٹھا سکے اور فرائض امامت کو کامیابی سے انجام دے سکے۔ یہ گر ہو کہ جو اس طرح کے اعتراضات اور اشکالات وجود میں لا کر لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ایجاد کرتے تھے، یہ یا تو قرآن سے بیگانہ اور لا تعلق افراد تھے یا پھر وہ قرآن سے آشنا تھے لیکن خود کو جاہل و نادان ظاہر کر رہے تھے تاکہ حق کو چھپا سکیں۔ کیونکہ قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گہوارے میں رہنے کے وقت سے ہی ان کی رسالت اور نبوت کا ذکر کیا ہے، اور اس وقت کہ جب لوگ حضرت مریم سلام اللہ علیہا پر الزام تراشی کر رہے تھے، اس وقت جناب مریم نے اپنی عفت اور پاک دامنی کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا تھا، حقیقت خود اس بچے سے پوچھ لو جو گہوارے میں ہے۔ اچانک اس بچے نے زبان کھولی اور کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں کہیں بھی رہوں اس نے مجھے سراپا برکت بنایا ہے، اور میں جب تک بھی زندہ ہوں اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم فرمایا ہے۔ ایک اور مثال کہ جس کا حوالہ دیا جا سکتا ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ خداوند عالم حضرت زکریہ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بشارت دیتا ہے اور یہاں تک کہ ان کا نام بھی معین کر دیتا ہے اور فرماتا ہے، زکریہ ہم تم کو ایک فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا ہم نام کوئی نہیں بنایا ہے۔ اس کے علاوہ خداوند عالم نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں ہی مقام نبوت عطا کیا اور خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے انہیں بچپن میں ہی نبوت عطا کر دی۔ ان آیات سے بخوبی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ مقام نبوت و امامت صرف خدا کا منسوب کردہ ہے، اور کوئی بھی فرد یا گروہ یا امت کو اس سلسلے میں انتخاب کا حق نہیں ہے۔ لیکن بعد از پیغمبر اسلام بانیان سقیفہ نے اس الہی اصول کو نظر انداز کر دیا اور غدیر کے سرنوشت ساز دن کو پس پشت ڈال کر کہ جس دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خداوند عالم کے فرمان سے حضرت علی علیہ السلام کو مقام امامت پر منصوب کیا تھا، خدا کے انتصاب کے راستے کو تبدیل کر دیا اور ایک دوسرا راستہ انتخاب کیا۔ صرف وہی لوگ جنہوں نے خدائی تقرری کے اصول پر وفاداری کا مظاہرہ کیا اور اس پر قائم رہے خاندان نبوت اور خدا کے برگزیدہ افراد تھے کہ جن میں سے ایک کے بعد دوسرا امامت و قیادت کے منصب پر فائز ہوا، اور ان کا مقصد خدا کے مستقیم راستے کی جانب انسانوں کی ہدایت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور ان کی تمام تر کوشش خلفاء کے برخلاف اسلام کا تحفظ اور قرآن و سنت نبوی کو حقیقی اور عملی جامہ پہنانا تھا۔ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ صرف امام جواد علیہ السلام ہی نہیں تھے کہ جو بچپن میں ہی مشیت پروردگار سے مقام امامت پر فائز ہوئے، بلکہ آپ کے بڑے بیٹے یعنی امام ہادی علیہ السلام نے بھی 8 سال کی عمر میں امامت کی ذمہ داری سنبھالی، اور اس سے اہم بات یہ ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد 5 سال کی عمر میں امامت کے بلند و بالا منصب پر فائز ہوئے۔ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خلافت اور امامت کا مقام پروردگار عالم کی جانب سے عطا کیا جاتا ہے، کہ جو علیم و حکیم ہے اور انسانوں کے تمام ظاہر و باطن پر مکمل احاطہ رکھتا ہے، اور یہ ایک ایسا اصولی عقیدہ اور بنیادی مسئلہ ہے کہ جس کا سر چشمہ توحید ہے اور مکمل طور پر توحید پرستی کا حامل ہے، جیسا کہ قرآن نے اسے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ائمہ طاہرین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد پیش آنے والے حالات کے برخلاف نبوت کا دور ختم ہونے اور امامت کا دور شروع ہونے کے ساتھ ہی انسانی معاشرے کی قیادت کی زمام مشیت خداوندی کی بنیاد پر اپنے ہاتھ میں لیتے اور قرآن اور سنت نبوی کی حیات آفری تعلیمات کو زندہ رکھتے اور ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کرتے، عدل و انصاف قائم کرتے اور حق کی حدود کے دفاع اور باطل کی نفی میں کوشاں رہتے، تو کیا دنیا میں کفر و نفاق، فساد و تباہی اور امتیازی سلوک اور ناانصافی اور جنگ و خونریزی باقی رہ جاتی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، کیونکہ تمام تلخیاں اور انسان کی ناکامیاں اور اختلافات، جنگیں اور انفرادی و سماجی برائیوں کا آغاز اس وقت سے ہوا کہ جب انسانی معاشروں نے پیغمبروں اور خدا کے برگزیدہ بندوں کے مقابلے میں صف آرائی کی اور ان کو جھٹلا دیا، توحید کے حقائق کو عملی جامہ پہنانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور آخرکار ان میں سے بعض کو شہید کر دیا۔ ان افراد نے درحقیقت مشیت الہی کے مقابلے میں استقامت کی، جبکہ بعض نا اہل افراد کہ جو طاقت کے زور پر قیادت کی مسنت پر براجمان ہو گئے تھے، وہ خدا کے برگزیدہ بندوں کے برخلاف اپنے انفرادی و گروہی مفادات کے تحفظ اور اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے سوا اور کوئی دوسرا ہدف نہیں رکھتے تھے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عطوفا الہی أسأله كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكم اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني ابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي ورب سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك
عزیز سامعین، مولا متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور بھائیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سنوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تاب صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھنے سے تم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، تیری عطا اف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوہے عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر۔ تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔